الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك يقولهم بأفواههم قال الله عز وجل في موضع آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل سب تقریم ساتھیو آج کی اس نشست میں شیعہ کا عقیدہ امامت اور اسلام کی تعلیمات کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے، کیونکہ شیعہ کا عقیدہ امامت ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا انکار خود شیعہ بھی نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ شہید قائدین کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے تو وہاں ہم نے اس بات پر سوچا کہ شیعہ کے ہاں تقیہ ہے، جو بات بھی ہم ان کے عقائد و نظریات کی ان کی کتب سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ تقیہ کر کے اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسی بات شیعہ کا ایسا عقیدہ ہو کہ جس کا انکار شیعہ لوگوں کے سامنے نہ کرے، ایسا کون سا ان کا عقیدہ ہے؟ تو اس وقت اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہوا کہ شیعہ کا عقیدہ امامت ایسا ہے کہ خود شیعہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیعہ 12 اماموں کو معصوم مانتا ہے۔ 12 اماموں کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ انبیاء سے افضل ہیں، اور اپنے اماموں کی امامت کے بارے میں شیعہ نے اس قدر غلو کیا ہے کہ وہ خدائی اختیارات تک اپنے اماموں کے سونپنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ امامت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین، مفکر اور ایسی شخصیت جن کی وجہ سے اس بر صغیر میں احادیث کی بڑی کتب جنہیں سیاستہ کہا جاتا ہے ان کا دورہ شروع ہوا ہے، دورہ حدیث، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا کتابوں میں اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری گفتگو ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں کہ شیعہ کو کیا سمجھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ تو یہ خود پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کر شیعہ کی بنیادی اور اساسی کتابیں منگوائیں اور میں نے ان کے عقیدہ امامت کا مطالعہ کیا تو یہ بات مجھ پہ روز روشن کی طرح ظاہر اور عیاں ہو گئی کہ شیعہ تو ختم نبوت کا منکر ہے۔ ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ نے محبت میں آ کر وہ عقائد و نظریات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کے بارے میں اختیار کیے ہیں کہ جن کی مثال مذاہب انسانیت میں اگر ملتی ہے تو عیسائیوں میں ملتی ہے. اور خود اس وقت میرے سامنے وہ حدیث بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا, اور یہ حدیث بھی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے. یہ حدیث مشکات شریف کے صفحہ 565 پر ہے, اور حدیث کی ایک بڑی ہی مستند کتاب کنز العمال میں جلد 11 صفحہ 623 پر موجود ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد, مستدرک حاکم, کامل ابن ادی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے علی, تم کو عیسیٰ ابن مریم سے خاص مشابہت ہے کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض و عداوت کا رویہ اختیار کیا, یہاں تک کہ ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر انہوں نے بہتان لگایا اور تہمت لگائی, لیکن عیسائیوں نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کو اس مرتبے تک پہنچا دیا جو مرتبہ ان کا نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہو گئے, ایک دشمنی میں اتنا آگے بڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنہ والدہ محترمہ پر الزام لگا دیا, اور دوسرا محبت میں ایسا بڑھا کہ وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا, اس مقام پر لے گئے جو ان کا مقام نہیں تھا. فرمایا کہ بالکل ہی تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ دو آدمی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب یہ حدیث تو حضرت علی کی ہے نا, فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, دو آدمی میرے بارے میں ہلاک ہوں گے, ایک وہ جو محبت میں غلوب کرنے والا ہے اور دوسرا وہ جو میری برائیاں بیان کرنے والا ہے اور مجھ سے بغض و عداوت میں حد سے بڑھنے والا ہے. تو حضرت علی سے بغض و عداوت میں حد سے بڑھنے والا فرقہ خارجی ہے جس کے ساتھ حضرت علی کی جنگیں ہوئی, صحابہ اکرام کی جنگیں ہوئی, تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی فتویٰ لگا دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا گروہ یہ شیعوں کا ہے کہ جس نے عیسائیوں کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو اس مقام تک لے گئے جو مقام ان کا نہیں تھا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تیسرا گروہ ہے جو اعتدال پر ہے, وہ ہے مسلمانوں کا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, ان کی والدہ محترمہ پاک صاف دامن والی اور نہایت ہی متقی اور پرہیزگار اور اللہ کی نیک بندی تھی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح عقیدہ اعتدال والا اسلام والا رکھنے والا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے, اسد اللہ الغالب اللہ کے شیر, بہادر مرد میدان اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں کہ جن کے علم, تقویٰ اور پرہیزگاری میں مثال نہیں ملتی, اور وہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے. اب دیکھیں عیسائیوں نے کیا کیا تھا, قرآن پاک کا 10واں پارہ ہے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصاریٰ مسیح ابن اللہ, کہ یہودیوں نے محبت میں آ کر اللہ کے ایک پیغمبر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, عیسائیوں نے محبت میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو بعض دفعہ محبت آدمی کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ محبت پھر غلو میں تبدیل ہوتی ہے, اور پھر آدمی اس محبت کے دریا میں اتنا بہتا چلا جاتا ہے کہ وہ شرک کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے, پھر وہ شرک کے دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ وہاں سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح کوئی شخص اللہ کی ذات میں کائنات بلکہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے, جس طرح کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ خالق و مالک نہیں ہے, کوئی ہر چیز پر قادر و مالک و مختار نہیں ہے, بین ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, یہ اس کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ ہے, یہ اس کی صفت ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, یہ اس کی صفت ہے کہ ہر چیز جو چیز ظاہر ہے باطن ہے, عالم الغیب والشہادہ جو ہماری نظروں سے غیب اور پوشیدہ ہے, جو ہمارے سامنے ہے اور جو یہ ہمارا جہان ہے یا کائنات کے سارے جہان ہیں جو کچھ بھی ہیں ان کا علم بھی کامل وہی رکھتا ہے اور ان کی ساری تفصیلات کو وہی جانتا ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, وہی مالک و مختار ہے, وہی جو چاہتا ہے ہوتا ہے, اسی کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے, وہ چاہے جس کو چاہے تو بادشاہی دے, جس کو چاہے فقیری دے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, جس کو چاہے غنی کر دے, جس کو چاہے مختار کر دے, جس کو چاہے موت دے دے, جس کو چاہے زندہ رکھے, وہ چاہے تو آگ میں ڈال لے جانے کے بعد بھی آگ میں سلامت رکھے, وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں آنے کے بعد بھی مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھے, وہ چاہے تو بھائیوں کی طرف سے کنویں میں ڈالے جانے کے بعد بھی کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دے, وہ نہ چاہے تو پھر کوئی شخص محلات میں بیٹھ کر بھی عزت نہیں پا سکتا, وہ نہ چاہے تو کوئی حکومت پہ رہ کر بھی دولت حاصل کر کے بھی اپنی زندگی نہیں بچا سکتا, وہ نہ چاہے تو پھر شداد جیسا شخص اپنی جنت عرضی بنا کر بھی اس کا چہرہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, فعال لما یرید جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, وہی ہر چیز پر مالک ہے, وہی چاہے تو بیٹا دے, وہی چاہے تو بیٹیاں دے, وہ چاہے تو دونوں دے, وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے, اس کے اختیار میں ہے, وہ چاہے تو علم سے نوازے, وہ چاہے تو عقل عطا کرے, وہ چاہے تو قوت عطا کرے, وہ چاہے تو شوکت عطا کرے, وہ چاہے تو ساری چیزوں سے محروم رکھے, کوئی اس کے ساتھ ساجی نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں, کوئی اس کے فیصلوں پر تنقید کرنے والا نہیں. یہ عقیدہ توحید ہے اور اس عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی کمزوری آ گئی تو اس کا نام شرک ہوتا ہے, اور شرک ایسی بیماری ہے کہ قرآن پکار پکار کر کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ ہر گناہ بخش دے گا مگر شرک کو اللہ نہیں بخشے گا, کہ یہ شرک گناہ عظیم ہے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. تو شیعہ کے عقیدہ امامت کو اب میں جب اس کی تفصیلات بیان کروں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ شیعہ نے اپنے عقیدہ امامت کے ذریعے سے نہ صرف انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے, نہ صرف عقیدہ امامت کے ذریعے سے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے, بلکہ عقیدہ امامت کے ذریعے سے شیعہ نے وہ چیزیں اختیارات اماموں کو عطا کر دیے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق کہ جو اختیارات خالص خدا کو حاصل ہیں, کسی نبی کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہے. تو خدائی میں اپنے اماموں کو شریک کر دیا, یہ بہت ساری روایتیں آنے والی ہیں, ایک بات ابھی سے ذہن میں رکھیں, آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا آئندہ بھی سنیں گے کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے اماموں نے یہ کہا, ہمارے اماموں نے یہ کہا, ہمارے اماموں نے یہ کہا, قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ بدل گیا ہے, اسی طرح متا کے بارے میں کہا کہ یہ جائز ہے, تقیہ کے بارے میں. تو ان باتوں کو سن کر کبھی بھی یہ ذہن میں خیال نہ لانا کہ اچھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت زین العابدین, یہ حضرت محمد باقر, یہ حضرت جعفر صادق, یہ حضرت موسیٰ کاظم, یا باقی جو بزرگ ہیں, گیارہ تو ہوئے نا, بارہ میں تو چلو یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک غائب ہو گیا ہے, وہ الگ ایک بحث ہے. تو یہ جو بزرگ ہیں کیا واقعی انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ اور جب ہم ایسے حوالے سنتے ہیں تو ہم استغفر اللہ توبہ کا توبہ کر اٹھتے ہیں. تو کیا خدا نخواستہ ان مقدس شخصیات نے واقعی یہ کفر کی باتیں کی ہیں؟ ہرگز انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی. ان کے زبانوں سے ایسی بات کوئی بھی خلاف حقیقت، خلاف شریعت اور خلاف اسلام نہیں نکلی ہے. یہ جتنی جھوٹی باتیں ہیں، یہ جتنی بناوٹی باتیں ہیں، یہ جتنی کفر اور شرک کی باتیں ہیں، یہ جتنی بے حیائی، فسق و فجور کی باتیں ہیں، یہ ساری ان کی طرف ان ظالموں نے منسوب کر دی ہیں ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. ان کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ان کے عقائد و نظریات ہو بہو وہی تھے جو آج اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات ہیں. تو یہ بات اس لیے میں نے بیان کر دی کہ بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو ان باتوں کو پڑھ کر اور شیعہ کے ان عقائد کو، روایات کو پڑھ کر تو ہم توبہ کریں گے، ہم استغفار کریں گے، اور ہم ان کو پڑھ کر نقل کفر، کفر نباشد کے اصول پر کہ کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، اس اصول کی بنیاد پر ہم ان کی بات کو نقل کریں گے تاکہ لوگ حقائق سے آگاہ ہوں. لیکن ہم یہ بات اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے اور یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ معاذ اللہ یہ کفر ان مقدس شخصیات کی زبان سے نکلا ہے. یہ ان ظالموں نے 300 سال، 200-250 سال کے بعد ان کی طرف بنا کر منسوب کر دیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ جب تک ہم اس اپنی غلط عقائد و نظریات کو، اپنی گندگی اور غلاظت کو جب تک ہم ان مقدس شخصیات کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ لوگوں میں رواج نہیں پائیں گی. حقیقی ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جعلی مال بیچنے والے اس کے اوپر ٹھپا کسی ایسی کمپنی کا لگایا کرتے ہیں جس کمپنی کی بڑی شہرت ہوتی ہے، جس کمپنی کی بڑی ویلیو، مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، جو جس کمپنی کا سامان دنیا میں بڑے قیمتی ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. جعلی کام کرنے والے اسی کمپنی کا نام استعمال کرتے ہیں، اسی کمپنی کی مہر استعمال کرتے ہیں. کبھی جعلی کام کرنے والا کسی ایسی کمپنی کا نام استعمال نہیں کرتا جو پہلے سے بدنام ہو. نیک نام کمپنیوں کے نام پر ہی کاروبار چمکا کر چاندی کاروبار کیے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، آپ کی جو اولاد ہیں، ان کا کردار اتنا منزہ، اتنا صاف، اتنا پاکیزہ اور اعلیٰ تھا، ان کا کردار اتنا خوبصورت اور اتنا نرالا تھا کہ اس کردار سے ہزاروں انسان نہیں بلکہ ساری انسانیت ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتی تھی. تو ان ظالموں نے ان کے اعلیٰ کردار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بری باتیں ان کی طرف منسوخ کر دی. اب دیکھیں مثال کے طور پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر شیعہ کو حد سے زیادہ بغض اور عداوت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس شخصیت نے شیعت کا بیج جو ہے وہ کہتے ہیں بی مار دیا تھا، انہوں نے ان کا بیج ختم کر دیا تھا اور ان کی ساری سازشیں ناکام بنا دی تھی. امت مسلمہ کو جو لڑانے اور امت مسلمہ کو آپس میں پریشان کرنے کی جو انہوں نے سازشیں کی تھیں، حضرت امیر معاویہ نے ایسی حکمت عملی اور تدبر و سیاست کا مظاہرہ فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر سارے ساتھیوں سے صلح کر لی. جب صلح ہو گئی تو پوری امت حضرت امیر معاویہ پر متفق ہو گئی. 20 سال تک ان کی خلافت کا دور رہا، تو 20 سال تک پھر انہوں نے سازشی عناصر کی ساری سازشوں کا قلع کما کیا اور ان کا بیج ختم کر دیا. تو ان کو بڑی تکلیف ہے. اب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی 22 رجب المرجب کو. 22 رجب المرجب کو ان کی وفات کا دن ہے، تو شیعہ کو بڑی خوشی ہوئی ان کی وفات پر. تو ان کی وفات کا دن ان کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن شیعہ نے یہ چاہا کہ یہ جو ہمیں خوشی ہے، کسی طرح ہم اس خوشی کے دن کو سنیوں میں بھی پھیلا دیں کہ اس پر خوشی کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جناب 22 رجب کو کنڈے کرنے چاہیے. کیا کرنے چاہیے؟ کنڈے کرنے چاہیے کہ جناب سورج طلوع ہونے سے پہلے حلوہ پوری تیار کرنی چاہیے اور اس کو جناب مکان کی چھت کے اندر ہی بیٹھ کر اس کا ختم فاتحہ درود پڑھ کر اس کو کھا لینا چاہیے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے. اور یہ عجیب عبادت ہے جو ہر سال بڑھتی ہے. اس سال آپ نے 1 پاؤ حلوہ بنایا تو آئندہ سال 2 پاؤ، آدھا کلو بنائیں گے، آئندہ سال 1 کلو بنائیں گے. تو بعض لوگوں کے بڑھتے منوں تک جا چکے ہیں. اچھا کیا اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی ہم کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی وجہ سے، ان کے وفات کی خوشی میں یہ ہم جو ہے حلوہ پوری پکا رہے ہیں، تو کوئی مسلمان اس کے قریب بھی نہ جاتا. تو انہوں نے کیا کہ اس کے اوپر مہر لگا دی، اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ امام جعفر صادق کے کونڈے ہیں، امام جعفر صادق کی ہم نیاز دلوا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو اس دن نیاز دلوائے گا، جو اس دن کنڈے کرے گا، اس کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. اور ایک جھوٹی داستان اور کہانی بنا کر ان کی طرف منسوب کی. تو خوشی بناتے ہیں امیر معاویہ کی وفات پر، نام لیتے ہیں حضرت جعفر صادق کا. تو اس سے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ کس طرح ان کا انداز ہے. اسی طرح ان کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی 18 ذی الحجہ کو. 18 ذی‌الحجہ کو. اب حضرت عثمان غنی سے ان کو تکلیف ہے اور ان کو بڑی عداوت ہے، اور ان کو شرافت یہ حاصل ہے کہ پوری کائنات میں کسی انسان کو یہ شرافت نصیب نہیں ہوئی کہ ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نگاہ میں آئی ہو. یہ شرافت صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر بھی وہ جو نبیوں کے نبی ہیں، نبی الانبیاء امام الانبیاء ہیں، سرتاج الانبیاء ہیں، اور سب سے اعلیٰ و بالا ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والی ذات ہے کہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی دو بیٹیاں، پہلے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں گئی تو فوت ہو گئی، پھر آپ نے دوسری بیٹی نکاح میں دی تو وہ بھی فوت ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا اے عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور بعض روایتوں میں کہ 100 بیٹیاں ہوتی، میں ایک بیٹی تیرے نکاح میں دیتا وہ فوت ہو جاتی تو میں دوسری دے دیتا، وہ فوت ہو جاتی میں تیسری دے دیتا، یہاں تک کہ میں ایک ایک بیٹی تیرے نکاح میں دیتا جاتا، جب تک میری بیٹیاں ہوتی میں بیٹیاں دینے سے باز نہ آتا، میں تجھے رشتے دیتے جاتا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں، کہ میں تجھ سے خوش ہوں اور راضی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب خلافت نصیب فرمایا تو ان کی خلافت میں دور دور تک اسلام کا پرچم لہرایا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام جو ہے اسلام کا پرچم لہرانے لگا. پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر ہے، یا 3 لاکھ کو مشکل بنتا ہے، تو حضرت عثمان غنی کی حکومت تھی 44 لاکھ مربع میل پر. اب دیکھیں کہ 11 پاکستان ملائیں تو اتنی حکومت بنتی ہے جتنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر حکومت تھی امیر معاویہ کی. یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں یہ پھرتے ہیں، اتنی بڑی حکومت تھی. اور شرافت حضرت عثمان غنی کی جو میں نے بیان کر دی، اور میں نے وہ حدیث بھی بیان کیا تھی، الا استحیی منہ، کہ کیا میں اس عثمان کا حیا نہ کروں کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو اب شیعہ کو بڑی تکلیف تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو، 18 ذی الحجہ ان کی شہادت کا دن ہے، تو شیعہ کو ان کی شہادت پر بھی بڑی خوشی ہے کہ اچھا ہوا وہ شہید ہو گئے، اور شہید کرنے والوں میں یہی شیعہ تھے، یہی ابن سبا کا ٹولہ تھا کہ جنہوں نے وہاں جا کر مدینہ منورہ میں بغاوت کر کے حضرت عثمان غنی کو بڑے ہی مظلومانہ اور دردناک انداز میں شہید کیا تھا. تو اب حضرت عثمان کی شہادت کا نام پر خوشی کا نام اگر یہ لیتے کہ ہمیں عثمان غنی کی شہادت پہ خوشی ہے تو کوئی آدمی ان کو کرنے دیتا نہیں کرنے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جی عید غدیر، 18 ذی الحجہ کو شیعہ عید غدیر مناتا ہے، عید مناتا ہے، لیکن مناتا ہے کہ جی یہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ اصل یہ ہے کہ اس دن حضرت علی کو غدیر خم کے موقع پر، یہ کنویں کا نام تھا غدیر، جی غدیر خم کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو خلافت کے اعلان کرنے والا دن عید کا دن ہے، لہذا وہ عید غدیر مناتے ہیں. حالانکہ نہ کوئی ایسی روایت، نہ کوئی ایسا واقعہ، نہ کوئی ایسی بات. اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے غدیر خم پر یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس میں بھی تو خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے. مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی بھائی کے ہیں، مولا کے معنی محبوب کے ہیں، مولا کے معنی پیارے کے ہیں، تو اس میں خلافت والی بات تو یہاں بھی نہیں ہے. لیکن شیعہ کو تو بہانا چاہیے نا کہ حضرت علی کی، حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ خوشی کیسے کرنی ہے، تو وہ اس دن عید مناتا ہے. اور حضرت امیر، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے 1 محرم الحرام، تو شیعہ 1 محرم الحرام کو عید بابا شجاع مناتا ہے، عید بابا شجاع مناتا ہے. یہ بابا شجاع کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس نے کون سا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا ہے؟ اس نے کون سا ملک فتح کیا ہے؟ یہ بابا شجاع کیا تھا؟ تو بابا شجاع کہتے ہیں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز مجوسی کو، اس کو بابا شجاع کا نام دے کر اس کے نام کی عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شہادت پر، اور ہمارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو میں بات کہیں سے کہیں چلی گئی، بات یہ ہے کہ بھئی جب بھی یہ کوئی برا کام کریں گے تو یہ اس کی نسبت کر دیں گے مقدس شخصیات کی طرف، ہے جی. تو پھر اسی طرح انہوں نے یہ ساری روایتیں منسوب کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی طرف. تو شیعت کا عقیدہ امامت یہ ختم نبوت کا بھی انکار ہے، اور شیعت کا عقیدہ امامت اللہ کے ساتھ شرک بھی ہے. اس کی تفصیلات میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور قرآن پاک کی بات سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں جو مسلمان ہیں ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا اس پر ہمیں چلانا. اب قرآن پاک کے پانچویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ پہلا طبقہ نبیوں کا ہے, پہلا طبقہ نبیوں کا ہے, اور دوسرا طبقہ والصدیقین صدیقین کا ہے, سچ بولنے والوں کا ہے, صدیق اکبر کا ہے اور ان کے پیروکاروں کا ہے, اور تیسرا طبقہ شہداء کا ہے, اور چوتھا طبقہ صالحین کا ہے. یہاں کوئی اماموں کا طبقے کا نام آیا؟ قرآن میں تو اماموں کے طبقے کا نام نہیں ہے. تو یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. تو بھائی یہ چار طبقوں نے تقسیم کر دی کہ مخلوق میں اول نمبر نبی کا ہوتا ہے, اول نمبر نبی کا ہوتا ہے, نبیوں میں اول نمبر صدیق کا ہوتا ہے, صدیقوں کے بعد اول نمبر شہید کا ہوتا ہے, شہید کے بعد پھر جو نمبر ہوتا ہے وہ صالحین کا ہوتا ہے. یہ چار ہی طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. اور یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا میں نبی کے مثل ہوں یا میں ذلی بروزی مجازی طور پر نبی ہوں اور یا میں طفیلی نبی ہوں, نہیں جی, اور میری مرتبہ اور شان کسی فلاں نبی کے برابر ہے, فلاں نبی کے برابر ہے, اتنا کہتے ہی وہ ختم نبوت کا منکر ہونے کے باعث دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے بعد اب نبوت کے دروازے بند ہو گئے, اب نبوت کے دروازے بند ہو گئے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آ رہا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اگر نبی ہونا ہوتا تو پھر عمر کا سر ایسا تھا کہ اس پہ نبوت کا تاج سج سکتا تھا, عمر نبی بن سکتا تھا, لیکن اب عمر نبی نہیں ہے کہ میں آخری نبی. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ سیکون بعدی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلهم یزعم انہم نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد 30-40 ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے, لیکن فرمایا سارے جھوٹے ہوں گے, دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اب شیعت کا عقیدہ یہ ہے اپنے اماموں کے بارے میں بالتفصیل کہ ہمارے امام نبیوں سے بھی افضل ہیں, ہمارے امام نبیوں سے بھی افضل ہیں, اور بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام تو وہ ہیں جن پر نبیوں کو ایمان لانا ضروری تھا, ہمارے اماموں پر نبیوں کو ایمان لانا ضروری تھا, اور ہمارے اماموں کا مرتبہ نبیوں کے مرتبے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے. اور یہ بات ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے صفحہ 10 جلد 30 پر لکھی ہوئی ہے کہ امامت بالا تر از رتبہ پیغمبری است, کہ امامت کا درجہ نبوت سے بالا ہے, امامت کا درجہ نبوت سے بالا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر اماموں کا درجہ نبیوں سے بالا ہے تو پھر ختم نبوت کا کیا معنی بھائی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسے 12 شخص بھی تشریف لا سکتے ہیں کہ جو پہلے نبیوں سے بھی بالا ہوں, چلو حضور کے مرتبے کے برابر ہوں, جیسے یہ کہتے ہیں, اور خود خمینی نے بھی یہ لکھا ہے اس بات کو تفصیل کے ساتھ, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ضروریات عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے, اور یہی بات میں نے ابھی جیسے آپ کو بتائی ملا باقر مجلسی کی کتاب سے, اور یہی بات جو ہے وہ بہار الانوار میں وہ تفصیل سے موجود ہے کہ ائمہ علیہ السلام تمام انبیاء سے اور تمام مخلوق سے افضل ہے, ائمہ کے بارے میں انبیاء کرام سے, ملائکہ سے اور ساری مخلوق سے عہد لیا گیا ہے, اور اولو العزم انبیاء کرام صرف ائمہ کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے اولو العزم بنے ہیں. یہ تین باتیں بہار الانوار جلد 26 صفحہ 267, یہ اتنی بڑے اہم آدمی کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس نے 26-27 جلدیں نہیں اس کی پتہ نہیں کتنی جلدیں اس نے لکھ دی ہیں, تو 26ویں جلد میں اس نے یہ لکھا ہے کہ امامت کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے, اور نبیوں کو بھی اگر کوئی عظمت ملی ہے تو وہ ہمارے اماموں پر ایمان لانے کی وجہ سے ملی. تو اگر ایسی 12 شخصیات حضور کے بعد آئی ہیں تو بھائی ختم نبوت کا کیا مانا؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک نے دیکھیں کیسی بات کرا. اب دیکھیں نا شیعہ کہتے ہیں کہ یہ 12 شخصیات چونکہ اہل بیت رسول سے ہیں نا, تو حضور کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو شرف مل گیا, ان کو شرف مل گیا کہ یہ اتنی اعلیٰ ہو گئی. اور قرآن کیا کہتا ہے 22 پارہ, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. ایک تو بات حضور اللہ نے یہ بتا دی کہ حضور کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، جو بیٹے تھے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر باپ ہوتے بھی، اگر آپ کی اولاد ہوتے بھی، تب بھی آپ کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہیں ہونا تھا، حضور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کے بعد ایک، دو، تین، چار یا بارہ یا گیارہ جو ہیں وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، تو یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے. لیکن شیعہ کی کتابیں کھول کھول کر اس عقیدے کو بیان کر رہی ہیں، اور خاص طور پر ان کی وہ کتاب جسے اصول کافی کہا جاتا ہے، جو محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی ہے، جس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ جو جب امام ان کے بار میں غار میں چلے گئے تھے، تو اس وقت ان کے پاس کچھ سفیر جایا کرتے تھے جو ملاقات کیا کرتے تھے. ہر آدمی کے ساتھ ان کے نہ دیدار ہوتا تھا نہ ملاقات ہوتی تھی. وہ غار میں جاتے ہوں گے اور ملاقات کرتے ہوں گے، شیعہ کے عقیدے کے مطابق تو کرتے تھے، اور ہم تو سمجھتے ہیں سارا ٹکوسلا تھا، کھانے پینے کا طریقہ تھا کہ لوگوں سے امام کے نام پر پیسے ہدیے بٹورتے تھے اور جا کر ہڑپ کر کے آ جاتے تھے، کہتے تھے جی امام صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی دعائیں دے رہے ہیں. اسی زمانے میں اس شخص نے، یعنی یہ تیسری صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب لکھی اصول کافی، اور ابھی آگے چل کر دیکھنا کہ امام جو ہیں ان کے کتنے اختیار ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں علم ہے، حرام کو حلال کر سکتے ہیں، حلال کو حرام کر سکتے ہیں، اور ہر چیز کے بارے میں تفصیلات کو ان کو علم ہے، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ماں کان ماں یکون کا علم رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی کو کتاب بھیجنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کو تو سفیروں کو کہنا چاہیے تھا کہ امام کو تو پتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، امام کو پتا ہے میں کیا لکھ رہا ہوں، امام سے صرف اتنا کہہ دو کہ وہ جو کتاب محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی ہے جی، آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ بھی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. لیکن محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب بھیجی، وہ سفیر لے کر گئے، کئی دنوں کے بعد واپس آئے، ہاں بھائی امام صاحب نے پڑھی. انہوں نے کہا امام صاحب نے اس کو حرفن حرفن پڑھا ہے، حرفن حرفن پڑھا ہے، تفصیل سے دیکھا ہے. سوال یہ ہے کہ جو امام پہلے ہی ہر چیز جانتا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی ایسی جانتا ہے، اس کو جو پہلے وہاں بھی موجود تھا جہاں محمد بن یعقوب کلینی لکھ رہا تھا، تو اس کو پھر کتاب جو ہے وہ سفیروں کو کہہ دیتا کہ محمد بن یعقوب کلینی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کتاب بھیجے، اس کو کہو نہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں نے ساتھ پڑھ لیا. لیکن بہرحال کہتے سفیر واپس آئے تو انہوں نے کہا، امام صاحب نے کہا ہے ہاذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو امام سے تصدیق ہو کر آئی ہے. اب اس میں اس نے بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اس میں ایک عنوان یعنی باپ آندہ ہے، ان الحجت لا تقوم للہ علی خلقہ الا بامام، کہ اللہ تعالیٰ کی حجت زمین کے لوگوں پر امام کے سوا قائم نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ روایت ہے، امام جعفر صادق سے روایت کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ امام جعفر نے فرمایا، ان الحجت لا تقوم للہ عز و جل علی خلقہ الا بامام حتى یعرف. اصول کافی صفحہ 103 ہے، اللہ کی حجت اللہ کی مخلوق پر قائم نہیں ہوتی بغیر امام کے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اور اس کے دین کی معرفت حاصل ہو، کہ اللہ کی حجت دنیا پر اللہ کے امام کے ذریعے سے ہی قائم ہو سکتی ہے، اس کے سوا نہیں ہے. امام دنیا میں اللہ کی حجت ہوتا ہے، امام کا یہ مقام ہے. اور پھر یہاں تک کہا، کہتے ہیں کہ ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے عرض کیا، اسی اصول کافی میں عرض کیا کہ یہ زمین بغیر امام کے باقی اور قائم رہ سکتی ہے، تو حضرت امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، کہ اگر زمین کو امام کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو زمین دھس جائے گی، زمین دھس جائے گی، یعنی زمین کی بقا اور سلامتی امام کی وجہ سے ہے، اگر امام نہ ہو تو زمین دھس جائے. تو زمین کی بقا امام کی وجہ سے ہے، امام ہے تو زمین ہے. پہلے تو امام اللہ کی حجت ہے، اور یہ اصول کافی کے صفحہ 104 پر کہا کہ امام جو ہے وہ زمین کی بقا کا سبب ہے، ورنہ اگر امام نہ ہو تو زمین دھس جائے گی. تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا تاکہ یہ اس میں زلزلہ نہ آئے، دھس نہ جائے. تو جو پہاڑوں کے سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہتے ہیں اماموں سے کام لیا. اب یہی حضرت امام باقر سے روایت کی گئی، کہتے ہیں لو ان الامام رفع من الارض ساعة لماجت باهلها كما يموج البحر باهله، کہتے ہیں اگر امام باقر فرماتے ہیں اگر ایک گھڑی کے لیے بھی امام کو زمین سے اٹھا لیا جائے تو وہ اپنی آبادی کے ساتھ ایسے ڈولنے لگے گی جیسے سمندر میں موجیں آتی ہیں.
ایک موج آتی ہے پھر دوسری موج آتی ہے، تو سمندر میں ہر وقت مد و جزر کا کی کیفیت رہتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ کوئی موج آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے. کہتے ہیں اگر اماموں کو اٹھا لیا جائے تو زمین کی بھی یہی حالت ہو جائے گی. زمین کا قیام اور دوام اماموں کی وجہ سے ہے. اور پھر آگے سورہ کافی کے صفحہ 105 پر باب معرفت الامامی ہے جی، اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں امام باقر، امام جعفر، امام باقر اور امام جعفر جو ہے وہ ان کی روایت موجود ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا لا یکون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والائمة كلهم وامام زمانه. کہتے ہیں کہ ان کی ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام ائمہ اور خاص کر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے. یہ ذہن میں رکھیں کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں جی ہمارے اماموں نے کہا ہے، حضرت امام باقر نے یا امام جعفر نے، دونوں میں ان احد ہما، ان دونوں میں سے ایک ہی یہ روایت ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام ائمہ کی اور خاص کر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے. کیوں جی؟ آپ کو اپنے امام، زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہے، آپ کا ائمہ پر ایمان ہے، تو ہمارا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بڑوں کا بھی نہیں تھا، تو پھر شیعہ کے نزدیک تو ہم سارے کافر ہیں. ہمیں شیعہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، وہ ظالم کے بچوں تم نے تو ہمارے بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کافر بنا دیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اماموں نے کہا ہے لا یکون العبد المؤمن مؤمنا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ اور رسول کی معرفت کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا. تو ہمارا تو ائمہ پر نہ ایمان ہے نہ ائمہ کی معرفت کو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں، تو ہم تو پھر ان کے نزدیک کافر ہو گئے نا. تو جب تم نے، تمہارے بڑوں نے ہمیں کافر بنا دیا، ہمارے بڑوں کو کافر بنا دیا، تو پھر ہم بھی تو تمہارے نزدیک کافر ہیں. تو پھر تم ہمیں بھائی بنانے کے لیے ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہو؟ اماموں کو پہچاننا اور اماموں کو جاننا ان کے نزدیک یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو اس سے انکار کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے انکار کرے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ان کی اگلی روایت ہے اصول کافی کے صفحہ 106 پر یہ روایت ہے. عن زرعی قال سألت ابا عبد الله عن الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان امير المؤمنين عليه السلام اماما ثم كان الحسن اماما ثم كان الحسين اماما ثم كان علي بن الحسين اماما ثم كان محمد بن علي اماما ثم من انكر ذلك كان كمن انكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله. کہتے ہیں کہ زرعی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کے بعد امیر المومنین یعنی حضرت علی امام تھے، حضرت علی کے بعد حضرت حسن امام تھے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین امام تھے، حضرت حسین کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی بن حسین یعنی حضرت زین العابدین امام تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن علی یعنی حضرت امام باقر امام تھے. اور جو اس کا انکار کرے وہ اس منکر کی طرح ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا انکار کرتا ہے. کیوں جی؟ جو اللہ کا رسول، اللہ کا انکار کرے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں. ہمارے نزدیک جو رسول کا انکار کرے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن جو امام کو ماننے کا انکار کرے ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں جی. وہ کہتے ہیں جی پھر وہ اللہ، جو امام کا انکار کرے وہ ایسا ہی کافر ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا. یہ حیثیت ہے کہ امام کی معرفت کو شیعہ نے اپنے مذہب کی بنیادی اور اساسی چیز بنا رکھا ہے. اور یہ بات سکولوں میں جو دینیات پڑھائی جاتی ہے، ایک شیعہ دینیات ہے، ایک سنی دینیات ہے. شیعہ دینیات میں جو شیعہ کو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے اور 6ٹی چیز انہوں نے امامت رکھی. اور اسی لیے شیعہ اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد امام کی امامت علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فصل کا اضافہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک امام کی معرفت اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کی طرح ہے، اور امام کا انکار اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی طرح. تو اب ہم تو امام کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تب مانیں اگر امامت کا ذکر قرآن میں ہو. اگر امامت کا ذکر قرآن میں ہو، چلو حدیث تو شیعہ بھی نہیں مانتے، قرآن میں ہو، تو شیعہ کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو امامت کا ذکر تھا مگر وہ نکال دیا گیا، مگر قرآن سے امامت کا ذکر نکال دیا گیا. اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، آئندہ بھی کریں گے کہ شیعہ کو اسی وجہ سے عقیدہ تحریف قرآن رکھنا پڑا کہ بھائی قرآن میں امامت کا ذکر نہیں، بلکہ قرآن تو عجیب کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے تم ہر نماز کے بعد دعا کرو، کیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا، ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا. قرآن تو کہتا ہے ہر آدمی امام بننے کی دعا کرے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، مجھے بھی امام بنا، اللہ مجھے بھی متقیوں کا امام بنا. تو اسی روایت کو میں نے بتایا تھا کہ جب شیعہ کے سامنے یہ قرآن کی آیت آئی تو کہتے ہیں جب یہ ہم نے اماموں کے سامنے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا بالکل یہ آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ کس طرح نازل ہوئی تھی؟ تو کہا کہ انہوں نے ہمارے امام نے کہا وجعلنا من المتقین اماما، آیت تو اس طرح نازل ہوئی تھی کہ متقین میں سے ہمارے لیے کوئی امام بنا دے، تو بنا اس طرح دی کہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا. تو یہ قرآن بدل دیا گیا. تو یہ عقیدہ امامت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور پھر اتنا اہم عقیدہ ہے، اصول کافی کے صفحہ 276 پر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں امام جعفر صادق سے روایت ہے قال ولایتنا ولایت اللہ تعالی لم یبعث نبی قط الا بها، کہ ہماری ولایت یعنی بندوں پر اور مخلوق پر ہماری حاکمیت بعین ہی اللہ تعالی کی ولایت اور حاکمیت ہے، جو بھی نبی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ اس کا اور اس کی تبلیغ کا حکم لے کر بھیجا گیا ہے، کہ ہر نبی نے آ کر دنیا میں یہ اعلان کیا ہے کہ لوگوں اماموں کی ولایت بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ولایت اور حکومت دنیا کے اوپر ہے. جی اماموں کی اطاعت فرض ہے. اب دیکھیں اصول کافی کے کتاب الحجت میں ایک باب ہے، یہ باب ہے باب فرض اطاعت الامام، امام کی اطاعت فرض ہے، امام کی اطاعت فرض ہے. کہتے ہیں سمیتو ابی سبا قال اشہدو انی سمیتو ابا عبداللہ یقول اشہدو ان علی امام فرض اللہ تعالی طاعتہ فرض اللہ طاعتہ وان الحسن امام فرض اللہ طاعتہ وان الحسین امام فرض اللہ طاعتہ وابن علی ابن حسین امام فرض اللہ طاعتہ. کہتے ہیں ابو سبا سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام جعفر فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امام ہے، اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسین امام ہے، حسن امام ہے، اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسین امام ہے، اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے. تو یہ ساری روایت یہ ہے کہ اماموں کی اطاعت فرض ہے، اماموں کی اطاعت فرض ہے. اور اگلی روایت ہے کہتے ہیں کہ اماموں کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح رسولوں کی اطاعت فرض ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں کوئی ائمہ کا ذکر ہے جی قرآن پاک میں کبھی اماموں کی بھی اطاعت کرو؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں. عن ابی الحسن حسن العطار قال سمیت ابا عبداللہ یقول اشرک بین الاوصیاء والرسل فی الطاعت، کہتے ہیں کہ امام جعفر سے سنا ہے، ابو الحسن عطار کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر سے سنا کہ وہ فرماتے تھے اوصیاء کو اطاعت میں یعنی اماموں کو اطاعت میں رسولوں کے ساتھ شریک کرو، یعنی جس طرح رسولوں کی اطاعت کرتے ہو اور ان کی اطاعت کرنا فرض ہے اسی طرح اماموں کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے. اب آگے چلیں، یہ روایت جو خاص طور میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یہ وہ روایت ہے جس کے بارے میں شیعہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، بڑھاتے بڑھاتے خدائی رتبے تک لے گئے. اب شیعہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کو اختیار ہے، وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر سکتے ہیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر سکتے ہیں، اور کسی شریعت کی حرام کو حلال کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. قرآن پاک کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، جہاں جہاں بھی آگا اللہ نے حرام کیا ہے. حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تمہارے اوپر مردہ کو، تمہارے اوپر خون کو اور باقی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. تو یہ چیزیں حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یہاں تک کہ یہ اختیار کسی نبی کو بھی نہیں ہے. 27 پارہ سورہ تحریم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، یعنی میں شہد نہیں کھاؤں گا، آپ نے یہ فرما دی، قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. واقعہ طویل ہے لیکن فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیغمبر آپ نے اپنے اوپر وہ چیز حرام کیوں کی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی وہ آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کی. اور اب دوسرا بات اسی طرح کی ایک اور بات اپنے آیت مبارکہ 22 پارہ ہے، 22 پارے میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی وہ ان کی تعداد 11 تھی، 12 تھی، بعض میں جو ہے وہ 13 بھی آتی ہے. تو اب یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال فرما دی وہ بیویاں جن کو آپ جن کو تم مہر دو، اور یا وہ لونڈیاں جو تم جن کے تم مالک بن جاؤ. تو یہاں بھی ہے انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے حلال فرما دی. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. ان کے بعد اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، یعنی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں. ایک جگہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی. تو حلال کرنے والا کون؟ اللہ. دوسری فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اب کے بعد آپ کے لیے کسی اور عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. تو حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہوا؟ اللہ کے پاس ہوا. میں اصل بتانا قرآن پاک سے کتنے ہیں سارے دست. اب شیعہ کیا کہتے ہیں، کتاب اصول کافی ہے اور اس کا پھر اس کے اندر کتاب الحجت ہے، باب ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن سنان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر ثانی سے یعنی محمد بن علی تقی سے حلال و حرام کے بارے میں شیعوں کے جو باہمی اختلافات تھے ان کے بارے میں دریافت کیا. تو یہ ایک کہتا ہے محمد بن سنان کہ میں نے محمد بن علی تقی سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، میں عجیب شیعوں کی حالت دیکھتا ہوں، کچھ شیعہ ایک چیز کو حلال کہتے ہیں دوسرے جناب اس کو حرام کہہ رہے ہیں، ایک حرام کیے بیٹھے ہیں دوسرے اس کو لپ لپ کھا رہے ہیں اور جناب وہ خیال ہی نہیں کرتے. یہ ہیں شیعہ آپ کے اور حالت یہ ہے، کوئی ایک کے پاس جاؤ کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کیوں کھا رہے ہو، کہتے جی تو حلال ہے، اور دوسرا کے پاس تم کیوں نہیں کھاتے، کہتے یہ تو حرام ہے. تو یہ کیا چکر ہے کہ آپ کے شیعہ کسی چیز کو حلال بنا رہے ہیں کسی چیز کو حرام بنا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں پھر امام نے جواب دیا کہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم یہ حلال اور حرام کا اختیار ہمارے پاس ہیں. تو چونکہ ہمارا اس سے پہلے جو ائمہ تھے کسی امام نے ایک چیز کو حلال کر دیا تو شیعہ اس کو حلال سمجھتے رہے، دوسرے امام نے اس چیز کو حرام کر دیا تو شیعہ اس کو حرام سمجھتے رہے. تو جس نے حلال کیا کچھ شیعہ اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، جس نے حرام کیا کچھ شیعہ اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے اختلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے گھر کی چیز ہے، یہ تو ہمارے گھر کی چیز ہے. اب روایت سنو، یا محمد وہ آدمی ہے یعنی محمد بن سنان کہتے ہیں کہ وہ امام محمد بن علی تقی کہتے ہیں، یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل منفردا بوحدانیته ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمۃ فمکثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشیاء فاشهدهم خلقها واجرا طاعتهم علیها وفوض امورها الیہم فهم یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون. کہتے ہیں کہ امام صاحب نے کہا اے محمد، اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی وحدانیت کے ساتھ منفرد رہا، پھر اس نے محمد علی اور فاطمہ کو پیدا کیا، پھر یہ لوگ ہزاروں سال تک ٹھہرے رہے، اس کے بعد اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان مخلوقات کو تخلیق پھر ان ائمہ کو مخلوقات کی تخلیق پر شہد بنایا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری ان مخلوقات پر فرض کی اور ان کے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے. تو یہ حضرات جس چیز کو چاہیں حلال کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیتے ہیں. اصول کافی صفحہ 278. تو اماموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا کہ شاباش، جیڑی شہ چاہو حلال کر چھڈو، جیڑی شہ چاہو حرام کر چھڈو، چاہو تو نبی کے صحابہ کو لعنت کرنا حلال کر دو ہیں جی، اور چاہو تو جناب ہر چیز متا بھی حلال حرام، چاہو تو جناب بھی جائز کر دو، چاہو تو جھوٹ بولنا بھی جائز کر دو، جھوٹ بولنے کو جائز کر دیا نام تقیہ رکھ دیا، زنا کرنے کو جائز کر دیا نام متا رکھ دیا، یہ چیزیں جائز ہو گئی، زنا جیسی چیز جائز ہو گئی، جھوٹ جیسی چیز جائز ہو گئی، اور نبی کے صحابہ کو گالیاں دینا، کفر پکنا اور ان پہ لعنت کرنا یہ جائز ہو گئی، یہ جو ہے یہ جائز، یہ اپنے جائز ہو گئی اور وہ ناجائز چیز جائز ہو گئی. تو یہ ان کا ہے کہ بھائی اماموں کے پاس اختیار ہیں، وہ جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں. کیوں کہ بھائی امام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا الامام المطہر من الذنوب والمبرئ من العیوب، کہتے ہیں کہ ہمارے امام آٹھویں امام شیعہ کے امام علی بن موسیٰ رضا نے ایک طویل خطبہ دیا اور اس میں ائمہ کے فضائل بیان کیے، اور ان ائمہ کے فضائل میں انہوں نے کھل کر یہ بات بیان کی، کیا کہ الامام المطہر من الذنوب والمبرر من العیوب، امام ہر طرح کے گناہوں سے اور عیوب سے پاک اور مبرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کے اسی خطبہ کے آگے میں وہ فرماتے ہیں فہو معصوم مؤید، کہ امام بالکل جو وہ ہے معصوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور توفیق اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے امام کے سوا تو بات بن ہی نہیں سکتی. یہ تو اماموں کے اختیارات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اماموں کے اختیارات کے بعد صرف اسی پر انہوں نے بس نہیں کی، بلکہ اماموں کے وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ اماموں کا رتبہ اب تعین کرنا تھا کہ کتنا بڑا رتبہ ہے. تو اب اصول کافی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ائمہ کی فضیلت اور درجہ اور مرتبہ کیا ہے. تو امام جعفر صادق جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک تفصیلی جو ہے وہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ائمہ کو جو فضیلت عطا کی ہے ان کی فضیلت وہ ہے جو فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. یعنی فضیلت میں ائمہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں اور باقی سارے نبیوں سے برتر اور بالا ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت میں برابر ہیں. تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام نبیوں سے اعلیٰ ہیں. تو جو اپنے اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ قرار دے اور حضور کے ساتھ درجے میں برابر قرار دے وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے. اور وہ جو کہے کہ حلال و حرام کا اختیار ہے وہ اس نے تو بالکل سراسر جو ہے وہ شرک کیا. اور پھر آگے کہتے ہیں امام تو وہ ہیں جن کو ما کان اور ما یکون کا علم ہوتا ہے. ما کان کا مطلب ہے جو ہو گیا، ما یکون کا مطلب ہے جو ہو رہا ہے اور ہوگا. جو ہو چکا، کائنات کیسے بنی، کب سے بنی، تفصیلات سب اماموں کو پتا ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، یہ سب اماموں کے علم میں ہے. اور وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، کوئی چیز بھی اماموں پر مخفی نہیں ہے. اصول کافی میں ایک مستقل باب ہے، اس باب کا نام ہے، باب کا عنوان یہ ہے ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہم شیء صلوات اللہ علیہم. کہتے ہیں کہ امام ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں اور کوئی چیز بھی ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتی. اس باب کی پہلی روایت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں اپنے خاص رازداروں میں ایک مجلس سے کہی تھی. امام جعفر صادق نے ایک مجلس میں، جو ان کی رازداروں کی مجلس تھی، یہ ایک خاص لفظ رازدار جو ہے نا، یہاں سب سمجھیں کہ شیعہ جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کی جو روایت بیان کرے گا نا، وہ کہے گا یہ جو بات ہے نا یہ مجھے علیحدگی میں حضرت نے بتائی تھی، علیحدگی میں. یہ ابو بصیر ہو گیا، یہ زرارہ ہو گیا، ان کے کتابوں کے راوی، ان کی دکان اس طرح چلتی تھی. کہتے تھے یہ بات جو کہتے تھے یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو، امام ہمیں تو یہ باتیں نہیں کرتے. ہم جب ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں تو قرآن و سنت کی بات بتلاتے ہیں، ہمیں تو صحیح صحیح باتیں بتلاتے ہیں جیسے لوگ عمل کر رہے ہیں وہ باتیں. تو کہتے بات یہ نہیں، تمہارے ساتھ تو کرتے ہیں امام تقیہ، تمہیں تو وہ بات سچی نہیں بتاتے، ہمیں امام سب الگ بات بتاتے ہیں. ان کے اکثر باتوں میں آئے گا کہ ہم امام کے پاس گئے، زرارہ کہتے ہیں میں امام کے پاس گیا، ابو بصیر کہتے ہیں میں امام کے پاس گیا، تو میں نے جا کر کہا کہ بھائی حضرت مجھے یہ بات خاص بتاؤ، تو حضرت نے کہا کوئی ہے تو نہیں. بعد میں خیر حضرت نے پردہ اٹھا کر چھانکا گھر میں کہ کوئی گھر والا بھی تو نہیں دیکھ رہا. جب دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا قریب ہو جا، قریب ہو جا، قریب ہو جا. جب میں قریب ہوا انہوں نے میرے کان میں کہا اصل عقیدہ یہ ہے. تو ہمیں رازدانہ طور پر کبھی کبھی خاص باتیں بتلاتے تھے. وہ خاص باتیں یہ ہیں، مزے کرو متا کے نام پر، مزے کرو تقیہ کے نام پر، مزے کرو شرک کے نام پر، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرتے چلے جاؤ. تو اب کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر نے ہمیں ایک بات بتلائی. کیا؟ انہوں نے کہا سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں. لو کنت بین موسیٰ و خضر لاخبرتہما انی اعلم منہما، اگر میں موسیٰ اور خضر کے پاس ہوتا تو میں ان دونوں کو بتاتا کہ میں تم دونوں سے زیادہ جاننے والا ہوں. دیکھو امام اپنی شان بیان کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، کہ طور پہاڑ پر اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا، تبھی تو موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے ایک اپنا بندہ ہے، اس کو ہم نے ایک علم دنیا ادا کیا، ایک اور علم ہے، جائیں ذرا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کے شروع میں، کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا حضرت جو میرے پاس علم ہے نا، آپ کے پاس تو علم شریعت ہے، میرے پاس کوئی اور علم ہے، تو یہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، چلو بھی چل پڑتے ہیں. اچھا سوال نہ کرنا، تو ٹھیک ہے جی سوال نہیں کروں گا. چل پڑے کشتی پہ سوار ہوئے. تو کشتی جب دریا کے درمیان میں گئی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پکڑا توڑ گرا دیا. وہ جناب کشتی کا پھٹا توڑا تو پانی آنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کی گل ہے ڈبونا سارے نا عجیب آدمی تو ایک ہی کر سے درمیان میں آئے دریا کے اور اب تو نے پھٹا توڑ دیا اور کشتی والے اتنے نیک کے انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا نیک بندے اللہ کے انہوں نے کرایہ نہ لیا. انہوں نے کہا سب بسم اللہ حضور آؤ تسی تو بڑے بزرگ ہو تشریف رکھو. انہوں نے ہمیں اعزاز و اکرام سے بٹھایا اور ان کی عزت کا تو نے بدلا یہ دیا پھٹا توڑ دیا مارنا سارے نو. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ تجھ سے صبر نہ ہوگا اور تم مجھ سے سوال نہ کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے کہ مطلب فرمایا لا تو آخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا کہ نہیں میں بھول گیا ہوں تو اس لیے اب تم یہ بھول کر میں نے سوال کر لیا چلو چھوڑو سو چلو ٹھیک ہے آگے چل پڑے تو بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو بلایا جو بڑا ہونہار اور خوبصورت تھا اس کو بلایا جاؤ بات سنو. بچہ آگے قریب اس کو ذرا ہماری بات سنو. اس کو ایک طرف لے گئے اور خضر علیہ السلام نے اس کی گردن مروڑ دی بچہ مر گیا. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا بچہ مر. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. تو نے ایک بچہ مار دیا بے گناہ بچہ. خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اور سونے میں تو پہلے کیا سی تو صبر نہیں ہونا. میں نے تو پہلے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو بات جو میں کر رہا ہوں آپ کو تو پتہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یار اب اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا نا تو پھر میں تیرے میرے راستے جدا ہو جائیں گے. چلو اب اس سے صبر نہیں ہوا چلو ٹھیک ہے. بھوک لگی تھی بلکہ بستی میں چلے گئے. وہ بستی آ رہے ہو اسی مہمانوں کو کھان پین کی شہر ہونے وجہ پہنچ جاؤ. بستی والوں نے نکال دیا بستی سے کوئی ہمارے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں نکل جاؤ یہاں سے ہم کوئی مہمان نواز ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں کھانے کی چیز ہم پہلے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہاں قید برپا ہوا ہے. تو بھوک لگی جاتے جاتے خضر علیہ السلام فرمایا یار یہ دیوار گر رہی ہے تو چلو اس کو دیوار کو نہ بنا دیں. خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں. جناب فوراً وہ دیوار کی اینٹیں شیٹیں اتاری گارا بنایا مٹی بنائی اور جناب صبح سے دوپہر تک دیوار بناتے رہے. اور جب دیوار بن گئی تو چلو بھی چلیے کام ہو گیا چلو آگے چلتے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ جنہ کام اسی کیتا ہے دیہڑی کی مزدوری کی اگر اس پر کوئی اجرت لے لیتے تو کچھ کھانے پینے کا مل جاتا اور کچھ نہیں تو گھر والوں سے کہتے یار کھانا ہی کھوا دو اسی تھوڑی دیوار بنائیے اسی جو تھوڑی کندھ بنائی ہے تو کچھ کھوا پیا چلو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا پھر آپ کو بہ نہیں ہو بہ نہیں بس بھائی ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ اب میں نے کوئی بات کی تو جدا ہو جائیں گے اب آپ جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ٹھیک ہے میں چلے جانا پر میں نے یہ دس دے تین کم کا ہے یہ باتیں کیا تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بات بھی ماں فالت ہوں ان امری میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ تو مجھے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو میں کر دیتا ہوں لیکن اب تجھے آپ کو حکمتیں بتا دیتا ہوں. حکمت یہ ہے کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی نا وہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا کہ ایک بادشاہ پیچھے آ رہا ہے اس دریا میں وہ جو اچھی کشتی ہوتی ہے وہ اس کو چھین لیتا ہے. وہ کشتیاں چھین رہا تھا تو میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا کہ یہ نیک بچے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور ان کا گزرے اوقات کسی پر ہے تو یہ کشتی ہو گئی عیب دار. اب جب وہ بادشاہ آئے گا نا تو یہ بچے پانی نکال رہے ہوں گے کشتی سے نہیں کشتی ٹوٹی ہوگی وہ کہیں گے چھوٹے چھوٹے اس کشتی کو ہم اور اچھے لیں گے ہمیں اس کشتی کو کیا کرنا ہے تو یہ پھٹا ہی توڑا نا تو یہ کل جا کر پھٹا ٹھیک کر لیں گے یہ ان کے گزرے اوقات چلتا رہے گا جی تو بادشاہ سے کشتی ان کی بچ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کہا یہ تو گل ٹھیک ہے یہ تو گل ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات رہی ہے یار یہ ان کی کشتی بچ گئی پھٹا تو پھر لگوا دیں گے. اچھا فرمایا اگر وہ بچہ کیوں مارا تھا تو فرمایا بچہ اس لیے مارا تھا کہ اس بچے کے والدین بڑے نیک تھے بچے کے کان ابوہما صالحن تو ان کے والدین تو بڑے نیک تھے تو لیکن یہ خدشہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو ذلیل بھی کرے گا اور ان ماں باپ کی رسوائی کا باعث بنے گا اور ان کو بھی یہ جو ہے وہ راہ ہدایت سے پھسلانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس کے ماں باپ کی بدنامی کا باعث نہ ہو. اللہ ان کی جگہ پر ان کو اور نیک بچی عطا کرے گا ایسی بچی کے جس کی پشت آگے نبی پیدا ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اگر یہ تو گل بڑی ٹھیک ہے کہ اتنا دے پتر نالوں بندہ جم دے ہی مار چھٹے جیڑا بڑا ہو کر ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنے یہ تو بات اچھی ہے. تو وہ جو دیوار بنائی تھی وہ کیا چکر تھا فرمایا دیوار یہ تھی کہاں نہ وہ جو ہے وہ امر جدارو فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وہ شہر کے یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ خزانہ دبا کر گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اولاد چھوٹی ہے ہم مرنے والے ہیں تو انہوں نے خزانہ دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا اس خیال سے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو دیوار گر جائے گی جب دیوار گرے گی ادھر بچے بڑے ہو چکے ہوں گے جب وہ دیوار کے لیے بنیادیں کھودیں گے تو خزانہ مل جائے گا. ابھی اگر ہم بچوں کے خزانہ چھوڑ جائیں تو بچوں کو نہیں ملے گا لوگ خزانہ لوٹ لیں گے. تو دیوار کے نیچے تھا خزانہ پھر میں نے دیکھا دیوار تو گرنے والی ہے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو ابھی اگر دیوار گر گئی تو بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، تو پھر تو ان کو خزانہ نہیں ملے گا. تو میرے حکم یہ ہوا کہ دیوار کو پھر بنا دو، دیوار کو پھر بنا دو. اب بنا دی ہے، اب یہ 5-10 سال کٹ جائے گی، جب تو جناب بچے جوان ہوں گے دیوار ڈگ پائے گی، بچے کو خزانہ مل جائے گا. اس علیہ السلام نے کہا یار گل بڑی اچھی، ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے، پر یہ بات ہے. انہوں نے کہا آپ کا علم ہے علم شریعت، آپ کا علم آپ تو نبی اللہ کے، لیکن یہ ایک دوسری بات ہے. تو کہتے ہیں ساڈے امام نے آخیا لو کن تو بہن موسا والخضر، جے میں موسا اور خضر کے درمیان ہوں لا اخبر تمانی عالم منہما، تو میں ان دونوں کو بتا دیتا کہ میں تم سے بھی زیادہ عالم ہوں، میں تم سے بھی زیادہ عالم ہوں. کیوں کہتے ہیں اتنے بڑے جناب، اسی تو حیران ہو گئے، اسی کہ سرکار اتنے بڑے تسی عالم ہو. تو انہوں نے کہا اوتیا علم ما کان ولم یوتیا علم ما یکون وما هو کائن حتا تقوم الساعۃ وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثتا. کہتے ہیں ان کو تو علم اس بات کا دیا گیا تھا نا جو ہو گیا، اور مجھے تو وہ بھی علم ہے جو ہونے والا ہے، قیامت تک جو ہونے والا ہے مجھے تو اس کا علم بھی ہے. اس لیے ہمیں تو ہر چیز کا علم ہے، تو جب ہمیں ہر چیز کا علم ہے تو پھر ہم تو ان سے بھی اعلیٰ ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ فَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، کسی درخت سے پتا نہیں گرتا الا یعلمھا، وہی جانتا ہے کہ ہاں فلاں درخت کا پتا گرنے والا ہے، فلاں کا پتا نکلنے والا ہے، فلاں قطرہ زمین پر اترنے والا ہے، اور فلاں جگہ قحط پر پہنچنے والا ہے. یہ اللہ ہی کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، یہ علم خداوندی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پانچ چیزوں کا علم خاص طور پر، یہ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ ہی کے پاس ہے بارش کب ہونی ہے. خبروں میں کہتے ہیں یہاں خبر نامے میں کہ جناب کل بارش ہونے کے امکان ہیں، اور جب لوگ کہتے ہیں اچھا صبح بارش ہوگی بھائی خیال رکھو بالن شالن اکٹھا کر کے اندر رکھ لو چھتے، صبح جناب چٹکا دن نکلے آیا، تو یار انہوں نے کیسی بارش ہوئے گی، بارش تو ہوئی نہیں. پھر فون کرتے ہو جناب تھی کیسی بارش ہوئے گی، بارش نہیں. انہوں نے کہا ہم نے بھی یہی کہا تھا امکان ہے، ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا یقین ہے، یقین تو نہیں کہا امکان کہا تھا. تو یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور قرآن کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اس بات کو کہ یہ ساری چیزیں ہیں، کہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب ہوگی، کوئی نہیں جانتا بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، نفع بخش ہوگی یا نقصان بخش ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. کہتے جی ہوں اب تو پتہ لگ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب پتہ لگ، کب پتہ لگ جاتا ہے، جب بچہ بن جاتا ہے اس وقت پتہ لگتا ہے نا، جب بچہ بنا بھی نہیں ہے شادی ہوئی بھی نہیں ہے اس وقت ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. پھر تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ بچہ ہے، بچہ چلو جی کیا ہوا، بچہ تو اندر تیار ہو گیا، اور تیار شدہ بچے کو آلات کے ذریعے باہر سے چیک کر لینا یہ کون سی غیب کو جاننے والی بات ہوئی، وہ تیار ہونے سے پہلے بتاؤ نا کیا ہے. اچھا چلو تیار ہو گیا، اب تم نے دیکھ لیا اندر بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ذرا بتا دو بخیل ہوگا یا سخی ہوگا، ذرا بتا دو نیک ہوگا یا برا ہوگا، بتا دو اس کی عمر کتنی ہے، عالم ہوگا جاہل ہوگا، سائنسدان ہوگا یا خاکدان ہوگا، یہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤ نا. اللہ کو تو ابھی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی وہی جانتے ہیں. وہ ماں تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا. اور فرمایا کوئی نہیں جانتا ماں تقسیب غدا، کل کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. جی یہ پتا ہوں کل کی ہونا ہے تو صدر کلنٹن کدی بھی مونیکا دے نال منہ کالا نہ کردا، مینوں بار بار جو معافی منگنی پینی ہے، صبح معافی، شام معافی، معافی معافی معافی، اور امریکہ سے چلتا ہے تو چائنا تک، چائنا سے چلتا ہے جاپان تک، جہاں جاتا ہے صحافی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مونیکا دے مسئلہ کی ہے سرکار، کہتے یار معافی دے دو، یار معافی دے دو. دنیا کے سب سے بڑے طاقتور حکمران کا طاقتور ترین صدر جسے کہا جاتا ہے، جی ان پتا ہوں کل میرے نہ ایڈی پیڑی ہونی ہے، میرا اینا منہ کالا ہونا ہے، تو اس گندی نو کیوں نال لاندا ہے جی، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا ماں تک سبو قدا، کل کیا کمائے گا، اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. توجہ ہے نا، دیکھو یہ پانچ چیزیں ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی کہے کوئی جانتا ہے یہ شرک ہے، یہ قرآن کو چٹلانا ہے. ان اللہ عندہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، علم الساعۃ قیامت کب ہوگی، کل کیا ہوگا، بارش کتنی نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جی یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ساڈے حضرت نے فرمایا امام جعفر صادق نے انہوں نے فرمایا یہ ذہن میں رکھا. یہ جو بات ہے ان اونٹ کا تو وہ کیسے قرآن پاک کے خلاف بات کر سکتے ہیں, وہ تو قرآن پاک کے اشاروں کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے تھے. یہ انہوں نے بکواس ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیا ہے کہ کہتے ہیں امام نے کہا کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا میں بتاتا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, اور تمہیں تو صرف اتنا علم ہے کہ جو ہو گیا ہے, جو چیزیں ہو گئی ہیں نا اس کا علم ہے, اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے قیامت تک کیا ہونا ہے, مجھے تو یہ بھی پتا ہے. میں کیوں کہتے ہیں ہمیں صرف مجھے نہیں ہم سب اماموں کو پتا ہے, ہم سب اماموں کو پتا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں اگر سارے اماموں کو یہ پتا ہے کہ موت کب آنی ہے, آگے آ رہے ہیں کہ اماموں کو یہ بھی پتا ہے کہ بھی موت کب آنی ہے, اب امام تو اپنی مرضی سے موت ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر یہ سارا کچھ پتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیسرے امام تھے, حضرت حسن ان کے دوسرے امام تھے, حضرت علی پہلے امام تھے. تو اگر حضرت علی کو پتا ہے کہ ابھی قاتل راستے میں کھڑا ہے اور اس نے میرے اوپر تلوار کا وار کرنا ہے, اور پھر آپ خود قاتل کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے مار, خود قاتل کو کہنا کہ مجھے مار تلوار, تو یہ شہادت ہوتی ہے. حضرت حسن کو پتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے اس میں زہر ملائی گئی ہے, امام ہے نا, ان کو پتا ہے کہ کھانے میں زہر ملائی گئی ہے, تو خود زہر والا کھانا جانتے بوجھتے کھانا یہ شہادت نہیں یہ خودکشی ہے, یہ شہادت نہیں یہ خودکشی ہے. حضرت حسین کو اگر پتا ہے کہ میرے بچوں کے سامنے, میری بیوی کے سامنے, میری بہنوں کے سامنے, میرے بھائیوں کے سامنے خاندان نبوت کو اس طرح ذبح کر دیا جائے گا, اور جو لوگ مجھے 17,000 خطوط لکھ رہے ہیں یہ سارے مجھے چھوڑ کر ابن زیاد کی فوجوں میں کھڑے ہو کر میرے اوپر پانی بند کر دیں گے, اور کل یہ بے وفا بن جائیں گے, کل یہ غداری کریں گے, تو وہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کرب و بلا کی وادیوں میں اور اس دشت ویران میں کبھی تشریف نہ لے جاتے, ان کا اس دشت ویران میں ان ظالموں مکہ اور عیاروں پر اعتبار اور اعتماد کر کے تشریف لے جانا اور ان کا وہاں جا کر جرت اور شجاعت کے جوہر دکھانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بڑی آزمائش کا سامنا کیا. لیکن ایک آدمی کو اگر پتا ہو کہ یہ میرے ساتھ حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں تو وہ کبھی اس راہ پر جاتا ہے؟ یہ بات ائمہ کو دینا اور ان چیز کے بارے میں ائمہ کو یہ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کرنے سے تو پھر ان کی زندگی ڈرامہ بن جائے گی, پھر ان کی قربانیاں ختم ہو جائیں گی, پھر ان کی شہادتیں خودکشی کا روپ دھار لیں گی, اور ان کی شان اور عظمت کے جتنے بلند معیارے ہیں وہ سارے زمین بوس ہو جائیں گے اگر یہ باتیں جو ہے وہ رکھ لیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کا انکار لازم آتا ہے, قرآن کا انکار لازم آتا ہے. اور شیعہ کہتے ہیں سر اسی پہلے ہی اس قرآن کو نہیں مانتے اس لیے قرآن کا انکار 10 وقت میں بھی لازم ہے, ہمیں کیا ہے؟ اس لیے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ قرآن کا انکار لازم آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہ ہے ائمہ. اب اگلی روایت جو میں نے عرض کی تھی اصول کافی ہے, اصول کافی ہے, اور اس میں باب کا نام ہے ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون متى یموتون وانہم لا یموتون الا باختیارہم باختیار منہم, صفحہ 158. کہتے ہیں ائمہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کب ہوگی, اور ان کی وفات ان کے اپنے ہی اختیار سے ہوتی ہے, ان کی وفات ان کے اپنے ہی اختیار سے ہوتی ہے. لو جی, اب ائمہ کی وفات اور شہادت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے, وہ خود کہتے ہیں لو جی ہن ساری شہادت ہو جانی چاہیے, ہن ساری شہادت ہو جانی چاہیے, اور اب ہمیں موت آ جانی چاہیے. اگر یہ بات ہم تسلیم کر لیں تو اب ایک قرآن کا انکار تو ہوتا ہے نا, وہ تو چھوڑ دیں ایک طرف کر دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں گئے؟ اس لیے کوفہ تشریف لے گئے کہ وہاں جا کر بیعت لے کر یزید کے مقابلے میں پوری دنیا میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو دعوت دوں گا, پھر میرے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے, تو میں پھر اثر نو خلافت علی منہاج النبوت قائم کروں گا. اس مقصد کے لیے گئے نا, اسلام کے غلبے کے لیے گئے. تو اب اسلام کے غلبے کے لیے جا رہے ہیں, اتنے بڑے مقصد کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں, مدینہ چھوڑ رہے ہیں, اور کربلا جا رہے ہیں. ابھی جب کربلا پہنچے نہیں ہیں, نہ کوفہ جا رہے ہیں, ابھی کوفہ پہنچے نہیں ہیں, راستے میں کربلا میں کہتے ہیں او یار چلو میں نے شہید ہی کر دو. بھئی اپنی موت اگر اختیار میں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہن بھائی میں نے شہید کر دو, میرے بچوں کو بھی شہید کر دو بھائی, میرے خاندان کو بھی ذبح کر دو بھائی, میری عورتوں کو بھی جو ہے وہ جو ہے پریشان کر دو, ہمارے خیموں کو بھی آگ لگا دو. اپنی مرضی سے شہید ہونا یا اپنی مرضی سے مرنے کا تو یہی مطلب ہوا. بھئی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں یہ بات تھی تو وہ تو یہ پسند کرتے کہ ان کی موت آئے تو روضہ رسول سامنے ہو, وہ تو یہ پسند کرتے کہ ان کی شہادت ہو تو سامنے بیت اللہ ہو, یہ پسند کرتے, یہ تو کبھی بھی پسند نہ کرتے کہ ان کی شہادت اس طرح ہو. اور جب وہ عظیم مقصد لے کر جا رہے ہیں, ابھی اس مقصد کی تکمیل بھی نہیں ہوئی, اور وہ راستے میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں, تو اپنے اختیار میں اگر شہید ہوتے ہوتے تو ایسی بات ہوتی؟ لیکن یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں امام باقر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا میں حضرت حسین کے لیے آسمان سے مدد کے واسطے فرشتے بھیجے تھے، آسمان اور زمین کے درمیان وہ مدد آ گئی تھی، پھر اللہ نے حسین علیہ السلام کو اختیار دیا کہ وہ خدا کی آسمانی مدد کو قبول کریں اور اس سے کام لیں یا اللہ کی ملاقات کو پسند کریں، تو اللہ نے تو انہوں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، لہذا وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ گئے. تو اوپر باپ آندہ ہے کہ امام اپنی مرضی اپنی موت کا وقت جانتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ امام جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو ہو گئے اماموں کے اختیارات. کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہے، کوئی کائنات کا ایک ذرہ بھی ایک پتہ بھی اور کائنات کی ایک چیز بھی جو ہے وہ امام کے اختیار سے باہر نہیں ہے، جیسے امام چاہتا ہے ویسے امام ہوتا ہے. اور صرف اسی پر بس نہیں کی، کہتے امام کو تو یہ اختیار ہے کہ جنت اور دوزخ میں بھیجنے کا اختیار بھی امام کو ہے، جنت اور دوزخ میں بھیجنے کا اختیار بھی امام کو. اندر سن لو، اصول کافی میں ایک باب ہے، باب فی من دان اللہ عز و جل بغیر امام من اللہ جل جلالہ. اس بار میں کہتے ہیں امام باقر روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یعذب امت دانت بامام لیس من اللہ وان کانت فی اعمالها برۃ تقیۃ، وان اللہ لا یستحیی ان یعذب امت دانت بامام من اللہ وان کانت فی اعمالها ظالمۃ مسیۃ. لو نمی بات، کہتے ہیں کہ امام باقر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی امت کو عذاب دینے سے باز نہیں آئے گا جو امام کو اللہ کی طرف سے نامزد نہیں مانتی، چاہے وہ کتنی ہی متقی پرہیزگار اور کتنے ہی اچھے اعمال اور اعمال کے اعتبار سے نیکوکار کیوں نہ ہو. اللہ کہے گا تمہاری نیکیاں اپنی جگہ، تمہارا تقوی اپنی جگہ، تمہاری پرہیزگاری اپنی جگہ، چونکہ تم نے امام کو میری طرف سے نامزد تسلیم نہیں کیا اور اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو، لہذا اللہ ان کو عذاب دے گا. اچھا جی، تو پھر یہ جو تمہارے سرکار ہیں، یہ شرابیں پیتے ہیں، یہ متے کرتے ہیں، یہ تکیہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ چرس پیتے ہیں، یہ بھنگ پیتے ہیں، یہ بھنگی چرسی جو بنے پھرتے ہیں، یہ پھر اور اب نعرہ جی کا مت ہیں نعرہ، پھر کہتے ہیں یاری مدد، یہ نعرہ تمہارا مارتے ہیں مگر کرے جتنی برائی میڈے پیر دم ملائی ذمے حیدر دے لاوے آ کے جانے یاری، تو یہ جنگی بھنگی چرسی یہ ان کا کیا حال ہوگا. تو کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا ان کو تو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو بھی حیا آئے گا، اللہ کو بھی حیا، ایسے لوگوں کو عذاب دینے سے اللہ باز رہے گا. اور بلکہ حیا کے لفظ ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یعذب امتا دانت بامام من اللہ وان کانت فی اعمالها ظالمۃ مسیۃ. اللہ ایسی قوم کو عذاب دینے سے باز رہے گا، بلکہ اللہ کو حیا آئے گا جو اماموں کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ اپنی زندگی میں ظالم بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، بد اعمال بھی ہیں، تقیہ باز بھی ہیں، متا باز بھی ہیں، اور دنیا بھر کے جھوٹے بھنگی چرسی منشیات پوڈری فیمی اور غلط کار سب کچھ ہیں، مگر چونکہ یہ کہتے ہیں کہ امام اللہ کی طرف سے نامزد ہوتا ہے، بس اتنا کہنے کی دیر ہے گلا ختم ہیں. متقی پرہیزگار مارے گئے اور جناب پوڈری چرسی جو ہیں یہ جنت میں چلے گئے. تو یہ بات ہے، امامت اتنا اہم مقام ہے کہ جناب امام نو مننی آؤ تو پھر جو مرضی کری آؤ، اور یہی بات ہے. یہ کہتے ہیں یہ اسی لیے دوسری جگہ بھی ہے، وہ مسئلہ تینت ہے، اس پر انشاءاللہ مستقل بات ہوگی کہ جناب وہ اللہ تعالیٰ نے دو مٹیاں پیدا کی، ایک مٹی جو ہے وہ نورانی تھی، ایک مٹی جو ہے وہ ظلمت سے بھرپور تھی، تو اللہ نے نور والی مٹی سے اماموں کو پیدا کیا، جو سیاہ مٹی تھی بدبودار تھی اس سے اللہ نے کافروں کو پیدا کیا، تو پھر مٹی کچھ نور والی بچ گئی، کچھ مٹی جو ہے وہ کافروں والی بچ گئی، اللہ نے دونوں کو آپس میں ملا دیا، دونوں کو اللہ نے آپس میں ملا دیا، مکس کر کے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کر دیے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے سنی بھی پیدا کر دیے، شیعہ بھی پیدا کر دیے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ جو برائیاں کرتے ہیں نا، یہ برائیاں کرتے ہیں تو وہ اس مٹی کا اثر ہے جو کافروں والی مل گئی، سنیوں والی مل گئی، اور سنی جو نیکیاں کرتے ہیں یہ اس مٹی کا اثر ہے جو اماموں والی مل گئی. انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اماموں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ جڑی مٹی جو اسی پیدا کیتے ہیں، ساڈے شیعہ پیدا کیتے گئے ہیں جی، اس مٹی کے اثر کی وجہ سے تو سنی جو ہیں یہ نیکیاں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو بات صحیح، سنی جتنی نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ اس مٹی کی وجہ سے تو ہے کہ جس مٹی کی وجہ سے اللہ نے شیعہ اور اماموں کو پیدا کیا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم سارے بھڑے کام کرتے ہیں اور ساری دنیا کی برائیاں کھاتے ہیں اور ساری دنیا کی چغلیاں بے حیائیاں اور بدگوئیاں اور ساری دنیا ہر وقت جو ہے وہ ہمارے چکرے آباد رہتے ہیں اور کنجر خانے جو ہے وہ ہر وقت ان میں متا سے لوگ شاد کام ہوتے رہتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے یہ اس مٹی کا اثر ہے وہ جو کافروں والی کالی مٹی تھی. اچھا جی اس مٹی کا پھر ہوگا کیا؟ نے کہا ہوگا, وہ فکر نہ کرو انصاف ہوگا قیامت کے دن انصاف ہوگا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا انصاف یہ ہوگا کہ اللہ میاں سنیاں دیا ساریاں نیکیاں شیعہ دے کھاتے چ لکھ دے گا, سنیاں دیا ساریاں نیکیاں شیعہ دے کھاتے چ اور شیعہ دے سارے گناہ سنیاں دے کھاتے چ, شیعہ جنت چل جائیں گے تو سنی جنم چل جائیں گے. وہ یہ کہ یہ کوئی انصاف ہے؟ کہتے ہیں یہی تو انصاف ہے, یہی تو انصاف ہے. سنیوں نے جو نیکی کی تھی وہ اس مٹی کے اثر کی وجہ سے کی تھی جو مٹی شیعوں والی تھی اماموں والی تھی, تو تمہاری مٹی والی کی وجہ سے کی تھی تو نیکیاں تمہاری طرف لوٹ آئیں, تو تم سے جو گناہ ہوئے تھے وہ اس مٹی کی وجہ سے ہوئے تھے جو سنیوں والی مٹی ہے, لہذا وہ سارے گناہ سنیوں بابا چل جائیں گے, نمازیں آسے پڑھیاں لے کے چل جائیں گے, تلاوتیں ہم کریں لے کر یہ چلے جائیں ثواب ان کو ملے گا. اور وہ کہتے ہیں بدکاری ہم کریں گے کھاتے میں سننے کی, لہذا زیادہ سے زیادہ بدکاری کرو تاکہ سنیوں کے گناہ بڑھ جائیں. شیعہ زیادہ سے زیادہ بدکاری اس نیت سے کرتے ہیں کہ کل کو جو گناہ ہے وہ تو سنیوں کو ملنے. یہ وہ عقیدہ ہے جسے عقیدہ امامت کہتے ہیں کہ شیعہ کا, کہ جس کو آپ نے سن لیا تفصیل کے ساتھ کہ ختم نبوت کا انکار ہے, اللہ کی توحید میں شرک ہے, اور پھر اماموں کو وہ ما فوق الفطرت اختیارات سونپنا جو نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے, اور اماموں کے بارے میں یہ باتیں رکھنا حقیقتاً یہ ان مقدس شخصیات کی بھی توہین ہے جن کی طرف یہ باتیں منسوب کی گئی ہیں, اور دین اسلام کی بنیادوں کو گرانے کے مترادف ہیں, قرآن پاک کی واضح آیات کے انکار کرنے کے مترادف ہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے عقیدہ امامت کا مطالعہ کیا اور میں نے عقیدہ امامت پڑھا تو میرے دل نے کہا کہ ولی اللہ شیعہ مومن نہیں ہے, شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, کل پھر مجھے خط آیا ہے اس بچی کا, جو چھوٹی سی بچی ہے دینی علوم حاصل کرتی ہے فخر کی ہے, اس کا نام ہے حاجر اشرف. اس نے اپنا خواب لکھا ہے اور اس نے خواب لکھا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کیا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھایا. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو کلمہ ٹھیک ہے لیکن شیعہ پڑھتے ہیں علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل, تو یہ شیعہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو عیسائی ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ کہا تو حضور نے منہ پھیر لیا اور فرمایا یہ عیسائی ہیں. تین مرتبہ میں نے حضور سے یہی سوال کیا کہ شیعہ کون ہیں, حضور نے فرمایا یہ عیسائی ہیں. تو میں جب یہ خط آیا تو میرے اسی وقت یہ حوالہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ کی ہے, جس طرح ایک فرقہ ان کی دشمنی میں تباہ ہوا ایک فرقہ تیری دشمنی میں تباہ ہوگا جیسے خارجی, ایک فرقہ ان سے محبت میں گمراہ ہوگا جو محبت میں عیسیٰ کو وہ مقام دے دے گا جو مقام عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, تو اسی طرح ایک فرقہ تیری محبت میں بھی گمراہ ہوگا جو تجھے اس مقام پر لے جائے گا جو تیرا مقام نہیں ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس مقام تک لے جانے والے جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہیں یعنی خدا بنانے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں. تو آج عیسائیوں کا صحیح پیروکار اور ان کی راہ پر چلنے والا اگر گروہ اور طبقہ کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ شیعہ ہے. اور اسی انداز میں ان ظالموں نے یہ اماموں کے بارے میں کہاں سے کہاں تک بات لے گئے, کہاں سے کہاں تک بات لے گئے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات ذہن میں رکھو کہ شیعہ کا عقیدہ امامت یہ اسلام کے گلے پہ چھری چلانے کے مترادف ہے, اس سے بڑھ کر کفر کوئی نہیں ہے. اسلام ختم نبوت اور قرآن اور حدیث اور اللہ کی توحید کا انکار اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور ان عقائد و نظریات کے جان لینے کے بعد اب ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ زندگی بھر ہماری زندگی اس کے لیے وقف رہے گی کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتلائیں کہ شیعہ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, ان سے رشتے ناطے تعلقات اسلام والے نہیں ہونے چاہیے, ان کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو کافروں کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ بتلانا ہمارا فرض ہے. اس راستے میں مصیبت آئے خندہ پیشانی سے برداشت کرو, جیل آئے برداشت کرو, دکھ آئے برداشت کرو, حق کہنے کے جرم میں کوئی مقدمے کرے برداشت ہے, حق کہنے کے جرم میں تختہ دار پہ چڑھ جانا منظور ہے, مگر حق سے روگردانی کرنا, حق بات کہنے سے انکار کرنا, یہ حق کو صداقت کے اعلان کرنے سے خاموشی اختیار کرنا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر خاموشی اختیار کی جائے گی تو لوگ شیعہ کو مسلمان سمجھیں گے اور اپنا عقیدہ اور نظریہ تباہ کریں گے. ایک کافر کو مسلمان سمجھ کر لوگ اس سے مسلمانوں والا تعلق پیدا کریں گے تو ان کا ایمان خراب ہوگا. مسلمانوں کا ایمان بچانا ہمارے ذمہ لازم ہے. جب ہم حقیقت سے آگاہ ہو گئے ہیں ہم نے اسے بیان کرنا ہے. باہر بیان کرتے تھے تو باہر والوں نے اندر بھیج دیے, تو اندر آ کر کون سے چپ ہو گئے ہیں, اندر بھی وہی بات کر رہے ہیں. میں اپنی آج کی تقریر کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں لفظوں کے بیچتا ہوں، پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے، کچھ اجالے خرید لو، مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين.